نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان الألهاني عن فزارة بن عبيد وكان بمجمع إلى المجامع فبلغه أن قواما يلعبون بالكوبة فقام غضبان ينهانها شد النهي ثم قال على إن اللعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوزين بالدم يعني بالكوبة النرد. یہ نرد ایک کھیل ہوتا تھا شطرنج کی طرح چوسر کی طرح جو دوہری بساط کے اوپر کھیلا جاتا تھا. ایک ڈبیا کے اندر کچھ کنکر ہوتے تھے یا پلاسٹک کی گوٹیاں اور دو نگ دو مہرے, ان دو مہروں کو زور سے زمین کے اوپر ڈالتے اور پھر جو آتا اس کے مطابق وہ ان کنکروں کو چلاتے ہیں اندر. اس کا جو یہ ہوتا ہے جس کو چوسر کہتے ہیں چوسر کی طرح ہوتا تھا. یہ اردشیر میں بابک یہ فارس کے بادشاہوں میں سے تھا, اس نے یہ کھیل وضع کیا تھا ایجاد کیا تھا, اس لیے اس کو نرد کہتے ہیں, نرد شیر بھی بولتے ہیں اس کھیل کو. تو اسی کے متعلق یہاں چند باب قائم کیے ہیں. ویسے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو اس کے ذریعے سے کھیلنا یہ مکروہ تحریمی بلکہ حرام ہے. جو آدمی کھیلے گا وہ اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے, اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی اور بڑا سخت گناہ کا کام ہے. یہ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مجمع میں تشریف فرما تھے, ان کو پتا چلا کہ کچھ لوگ اس چوسر کے ذریعے سے کھیل رہے ہیں, تو غصے میں اٹھے اور اس چوسر والے کھیل سے بڑی تاکید اور سختی کے ساتھ روک رہے تھے اور فرمایا کہ جو آدمی اس کے ذریعے سے کھیلتا ہے اور اس کا جو داؤ لگاتا ہے اس کے داؤ والے کے ذریعے سے جو رقم حاصل کی, یعنی گویا جوا بھی ہے اس پر سٹہ, تو یہ سور کا گوشت کھانے والے کی طرح ہے اور ایسے جیسے کوئی آدمی خون کے ذریعے سے اپنے ہاتھ اور منہ دھوئے. یہ اس کو انہوں نے اسی سے تعبیر کیا. باب من لم یسلم علی اصحاب النرد, اس طرح کا کھیل کرنے کے لیے جو بیٹھے ہیں لوگ برسر عام ایسوں کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ساقط العدالت ہیں, یعنی ان کی عدالت نہیں وہ قابل گواہی شہادت دینے کے قابل نہیں. حدثنا عبید اللہ بن سعید عن قاسم الحكم القاضي قال خبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن فضيل بن مسلم بن أبيه قال كان علي رضي الله عنه اذا خرج من باب القصر فراى اصحاب النرد انطلق بهم فاقلهم من غلبه الى الليل فمنهم من يعقل الى نصف النهار قال وكان الذي يعقل الى الليل هم الذين يعاملون بالورق وكان الذي يعقل الى نصف النهار الذين يلهون بها وكان يامر ان لا يسلموا عليهم. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اپنے دار الخلافہ سے گورنر ہاؤس سے ایک مرتبہ نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ نرد کے ذریعے سے کھیل رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے گئے گرفتار کر کے اور صبح سے لے کر رات تک ان کو جو ہے بند رکھا اور کچھ لوگوں کو دوپہر تک بند رکھا وہ جو ساتھ میں پیسہ بھی لگاتے تھے سٹے کا ان کو رات تک اور جو خالی کھیلتے تھے ایسے ہی ان کو دوپہر تک قید میں رکھا اور فرماتے تھے کہ ایسے لوگوں کو سلام نہ کیا جائے. بہرحال یہ کھیل حرام ہے. اسی طرح یہ جو آج کل مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں اس طرح کے وقت گزاری کے لیے وہ سب اسی میں داخل ہیں. اس سے کوئی دنیا یا دین کا فائدہ نہیں, ایسے ہی تزکیہ اوقات ہے. باب اسم من لعب بالنرد, یہی چوسر نرد کے ذریعے سے جو آدمی کھیلتا ہے اس کا گناہ کیا ہے وہ بتلاتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن مسلم میسرۃ عن سعید بن ابی ہند عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد فقد صلى ورسوله. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نرد یعنی چوسر کے ذریعے سے کھیلتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی, تو گناہ کا کام کیا اس نے. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الملك يعني ابي الاهوس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اياكم وهاتين الكعبتين موصومتين اللتين تزجران جزرا فانهما من الميس. اور بعض روایتوں میں موصومتين کے بجائے مشؤومتين. حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم ان دونوں مہروں سے, وہ جو دو گوٹیاں ہوتی تھی جس کو زور سے زمین پر ڈالتے ہیں اور جو اس پر آتا اس کے مطابق وہ جو کنکروں کو آگے بڑھاتے تھے, تو ان دو گوٹیوں کے متعلق فرما گیا, وہ بنیاد ہے اس کھیل کی کہ یہ ان دو منحوس جو ہے مہروں سے, ان دو منحوس نگوں سے بچو. اللہ تعالیٰ تس زران جزرن, جن کو زور سے زمین کے اوپر پھینکا جاتا ہے کھیلنے کے لیے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے بچو اس لیے کہ یہ بھی جوئے کے حکم میں ہے. بہرحال بتلا دیا کہ یہ حرام ہے اور اگر اس کے اندر جوا ہے تو وہ جوئے والا بھی سٹہ بھی ساتھ میں ہے تو وہ گناہ الگ سے ہے. حدثنا محمد بن یوسف و قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن علقمۃ بن مرثد عن ابن بریدۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد شیر فکانما صبغ یده فی لحم خنزیر ودمہ. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس نرد شیر یہی چوسر کی قسم ہے اس کے ذریعے سے کھیلے گا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے گوشت اور خون سے رنگا, جیسے ہاتھ میں سور کا گوشت لے یا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون سے رنگے اس طرح ہوا. حدثنا احمد بن یونس و مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر قال حدثنی عبید اللہ قال حدثنی نافع عن سعید بن ابی ہند عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد فقد ارسل الله رسوله. پہلی بار آ گئی روایت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نرد شیر کے ذریعے سے کھیلے گا وہ اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی. باب الادب و اخراج الذین یلعبون بالنرد و اہل الباطل. جو لوگ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں ایسوں کی تادیب یعنی ان کو مناسب سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس سے بچے, گھر سے نکال دیا جائے ان کو. ہر طرح ایسے غلط قسم کے کھیلوں میں جو مشغول ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے, اسی کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان اذا وجد احد من اہلہ یلعب بالنرد ضربہ وکسرہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھتے کہ وہ نرد شیر کے ذریعے سے کھیل رہا ہے تو اس کی پٹائی بھی کرتے تھے اور یہ آلات توڑ کے پھینک دیتے تھے. دو کام کرتے تھے, اس کو جو یہ کھیل کا ہی ہے اس کو توڑ دیا اور اس کی پٹائی. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن القمۃ بن ابی القمۃ عن امه عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہ بلغها ان اہل بیت فی دائیہا کانو سکانا فیہا اندہم نرد فارسلت الیہم لیلن تخرجوہا لو خیزنکم من داری وانکرت ذالک علیہم. یہ حضرت القمہ ابن ابی القمہ اپنی والدہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ ان کو پتا چلا کہ ان کے محلے میں ایک گھرانے والے جو ہیں جو وہاں رہتے تھے وہ نرد سے کھیلتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کہلوایا کہ اس کو نکال کے پھینک دو, اگر تم نہیں نکالو گی تو میں تم کو محلے میں سے نکال دوں گی, اور ان پر بڑا سخت نکیر فرمائی. بتائیے کہ ایسوں کو جو ہے ایسے بخشا نہ جائے بلکہ ان کو مناسب سزا اور تعدیب ہونی چاہیے تاکہ دوسرے بھی بچیں اس سے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ربیعۃ بن کلثوم بن جبری قال حدثنی ابی قال خطبنا ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم فقال یا اہل مکہ بلغنی عن رجال من قریش یلعبون بلعبۃ یقال لهم نرد الشیر وکان اعصی قال اللہ انما الخمر والمیسر وإني أحلف بالله لا أوطى برجل لعب بها إلا عقبته في شعره وبشره وأعطيت صلبه لمن أتاني به. یہ کلثوم بن جبر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مدت تک خلیفہ بھی رہے ہیں حاکم بھی, انہوں نے مکہ میں ان کا دار السلطنت تھا, کہ مکہ والوں بعض قریش کے لوگوں کے متعلق مجھے پتا چلا کہ وہ ایک کھیل کے ذریعے سے کھیلتے ہیں جس کو نرد شیر کہتے ہیں. یہ کھیل اس زمانے میں ایران میں بڑا رائج تھا پہلے, تو وہیں سے ظاہر فتوحات کی وجہ سے لوگوں کے خلط ملس میں آیا. تو وہ کہا بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر, وہ قرآن پاک کی آیت جو شراب اور جوئے کی حرمت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے اس کا حوالہ دیا. میرا یہ بھی ایک طرح کا جوا ہے, سٹا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی آدمی ایسا جو میرے پاس لایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ کھیلتا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا اس کے بالوں میں بھی کھال میں بھی, مطلب کہ اس کو پٹائی بھی کروں گا, بال بھی کھینچواؤں گا, یہ کہ یا بال کٹوا دوں گا اس کی. وہ آتا ہی تو سلب ہوں جو میں نتانی بھی, اور اس کا سامان جو مجھے اس کو لا کر دے گا اس کے انعام کے طور پر دوں گا تاکہ دوسرے اس طرح حرکت نہ کریں. حدثنا ابن سبا ہے قال حدثنا اسماعیل بن زکریا بن عبید عبید بن ابی عمیت الحنفی هو التنافسی قال حدثني عالم بن مرة قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في الذي يلعب بالنرد قمار. یہ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے آدمی کے متعلق کہ اس مرد شیر چوسر کے ذریعے سے جوا کہتا ہے. ایک تو ایسے ہی کھیلنا اور ایک اس میں سٹا لگانا, سٹا لگائیں گے تو تیمار چلائے گا, ویسے کھیلیں گے تو دونوں بندی ہے. وہ پہلے والے کی حرمت زیادہ ہے, وہ جو اس چوسر کے ذریعے سے سٹا کھیلتا ہے اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل لبی یا کو لحم الخنزیر, وہ آدمی ایسا ہے جیسا کہ سور کا گوشت کھانے والا, اتنا گنے گا. والذی علام نہیں من غیر القمار, اور دوسرا خالی کھیلتا ہے, سٹا وٹا نہیں اس پر کچھ رقم نہیں لگائی, ایسے وقت گزاری کے لیے ٹائم پاس کرتے ہیں. کلبی یغم سے زیادہ اٹھی دب خنزی, وہ ایسا ہے جیسا کہ سور کے خون میں اس نے اپنا ہاتھ ڈبویا. والذی یجلس عندها ينظر الیها کالذی ینظر الی لحم الخنزیر, اور جو ان لوگوں کو بیٹھ کے دیکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے سور کے گوشت کو دیکھنے والا. تو بہرحال نہ تو کھیل سٹے کے طور پر نہ ہو, ویسے بھی کھیل کے طور پر نہ ہو, نہ اس کو دیکھا جائے. حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا یزید بن زرعی عن حبیبی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اللائب بالفصین قمارا کآکل لحم الخنزیر واللائب بهما غیر قمار کالغام سے یدہ فی دم الخنزیر. فصین کا مطلب ہوئی وہ جو دو مہرے جن کو اس نرد والے کھیل کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, زمین پر قوت کے ساتھ ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کر وہ کنکریاں آگے بڑھائی جاتی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ جو ان دو ندوں سے ان دو مہروں سے کھیلے گا اور سٹے کے طور پر تو وہ ایسا ہے جیسے کہ سور کا گوشت کھانے والا, اور ایسے ہی کھیلتا ہے بغیر سٹا لگائے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبوئے. باب اللہ دب المومن من جوہرین مرتین, مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جوهر مرتين. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یعنی مطلب یہ کہ مومن جو ہے اپنے دین اور دنیا کے معاملات کے اندر بڑا چوکنا اور بڑا محتاط رہتا ہے. ایک مرتبہ اگر کسی نے اس کو دھوکہ دے دیا تو دوسری مرتبہ وہ اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا. مومن کی گویا احتیاط اور چوکنے پن کا یہ حال ہے. یہ غزوہ بدر کے موقع پر جو قید پکڑے گئے تھے اس میں ابو عزا شاعر بھی تھا, تو ان قیدیوں کے ساتھ جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے مختلف یعنی ان کا بعضوں کو تو فدیہ اور جیسی جیسی حیثیت تھی اس کے مطابق فدیہ مقرر کیا گیا. یہ ابو عزا شاعر جو تھا اس نے معذرت کی کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, حضور کی جو یعنی آپ کی برائی میں اشعار کہتا تھا, تو اس کے ساتھ یہ شرط کی گئی کہ آئندہ ایسا مت کرنا اور بغیر فدیہ لیے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دیا. جانے کے بعد پھر دوبارہ اس نے یہ سلسلہ شروع کیا. غزوہ احد کے موقع پر پھر پکڑا گیا تو اس وقت پھر اس نے یہ معذرت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین, ایک سوراخ سے مومن دو مرتبہ نہیں رسا جاتا. اور بعض حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پیش آنے والے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے. تو رہی اگر کسی موقع میں کسی وقت کسی چیز کی وجہ سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی, سزا بھگتنی پڑی, کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے سزا ہوئی یا تعزیر ہوئی تنبیہ ہوئی, تو اب اس مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ دو بار آپ ایسی حرکت نہ کرے کہ کچھ سننا پڑے. حضرت شاہ صاحب فرماتے بعض بیٹھ قسم کے ہوتے ہیں چکنے گھڑے کہ بار بار ایک ہی قصور میں پلائے جاتے ہیں سزائیں دی جاتی ہیں تو بھی اپنے آپ کو سدھارنے کا نام نہیں لیتے. نہیں, مومن کی شان یہ ہے کہ کسی معاملے میں کسی وجہ سے اگر کہیں اس کو سزا ملی بھی تو پھر آئندہ دوبارہ اس سے یہ حرکت صادر نہ ہو. یہ باب من رما باللیل, رات کو تیر چلانا, تو چونکہ رات کو تیر چلانے میں پتا نہیں کس کو لگ جائے نقصان ہو, اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس ممانعت کو بیان کرتے ہیں, حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید بن ابی الزوب قال حدثني يحيى بن ابي سليمان عن سعيد بن مقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمانا بالليل فليس منا. حضرت ابو هريره نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو رات کو کسی پر رات کو تیر چلائے تو تمہیں رات کو تیر چلانے میں یہی اندیشہ ہوتا ہے کسی نامعلوم آدمی کو بلا وجہ لگ جائے, حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. یہ بعض کام ایسے بتائے گئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی کیا مطلب؟ تو حضرات علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا گویا آپ نیک کاموں کا رواج دیتے ہیں, نیک کاموں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں, یا نیک کام جو ہیں پسندیدہ امور یہ گویا حضرات انبیاء والے کام ہیں ان کی تعلیمات کے پیش نظر, اور برے بعض کام برے جن سے ان کو منع کرتے ہیں. تو لیس منا کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, انبیاء اس چیز کی اجازت نہیں دیتے اس کام کی. حدثنا خالد بن مخلدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن سہیل بن ابی سالی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علم السلاح فلیس منا, جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا. مومن ظاہر ایمان کی وجہ سے اس کی جان مال عزت آبرو سبھی چیزیں محفوظ ہیں, کوئی ایسا سلوک اس کے ساتھ کرنا جس کی وجہ سے اس کو جانی نقصان پہنچے, مارنا پٹائی کرنا کسی بھی طرح تکلیف پہنچانا, یا مالی نقصان پہنچے اس کا مال چھین لینا, یا یہ ہے کہ اس کی عزت و آبرو پر آنچ آئے اس کو گالی دی اس پر تہمت لگائی اس کے متعلق جھوٹی بات کہی, تو یہ تینوں چیزیں ایک گویا مومن کی جان بھی محفوظ ہے اس کا مال بھی محفوظ ہے ایمان کی وجہ سے عزت و آبرو بھی, تو ان تینوں چیزوں کا جو آدمی ارتکاب کرے گا گویا وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو ایک مومن کے خلاف ہتھیار اٹھانا یعنی اس کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہونا, حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارا شبہ ہے. بڑی تاکید آئی ہے اہل ایمان کی جان و مال کی حفاظت کے سلسلے میں. باب نداء اراد اللہ قبض عبد بعرض جعل له بها حاجۃ, اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق جب یہ تجویز کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی موت فلاں سرزمین میں آتی ہے, ہر ایک آدمی کی موت کہاں آئے گی وہ بھی اللہ کے یہاں مقرر ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رہتا تو ایک جگہ پر اس کا وطن یہاں ہے, وہیں بود و باش ہے اس کی اور وہیں سب کچھ ہے, گھر بھی ہے تجارت بھی ہوئی ہے, اور اس کی موت اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ لکھی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتے کوئی ضرورت اس کی ایسی لاحق ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے وہ وہاں جاتا ہے مقررہ وقت جب موت کا آتا ہے تب, اور وہیں اس کی موت واقع ہوتی ہے, اس لیے بعض مذہب موت اس کو لے گئی. تو اسی طرح یہاں پر بھی اسی کو فرماتے ہیں, حدثنا سلیمان بن حربی قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی الملی عن رجل من قومه وکانت له صحبت, ابی الملی اپنے قبیلے کے ایک آدمی سے جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, قال فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ قبض عبد بارض جعل له بها حاجتا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح کو کسی سرزمین میں جب لینا اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اس کے لیے حاجت پیدا کر دی جاتی ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا فلانا کام ہے، وہاں جاتا ہے اور وہاں اس کی موت کا مقررہ وقت آ چکا ہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا والے ساتھ وہ سلام جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان جو ہے یہ حضرت ملک الموت، وہ بھی کبھی کبھی ان کی ملاقات کے لیے دوستی تھی، آتے تھے تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو بہت غور سے وہ ملک الموت دیکھ رہے ہیں. تو اس کو یہ معلوم نہیں کہ ملک الموت ہے، لیکن وہ غور سے دیکھ رہے ہیں. تو اس پر اس آدمی کو جو ہے اس کے دل میں، اس نے حضرت سلیمان سے درخواست کی کہ مجھے آپ فلاں سرزمین میں پہنچا دیجیے. چنانچہ حضرت سلیمان نے اس کی درخواست کے مطابق ہوا کو حکم دیا، وہاں پہنچا دیا. تو ملک الموت ہنسنے لگے تو حضرت سلیمان نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تھوڑی 5 منٹ کے بعد اس کی روح فلاں جگہ کہ بھائی وہاں چنئی میں اس کی روح قبضہ کرنے کی، اور یہاں تو بیٹھا ہے، اب 5 منٹ میں وہاں کیسے پہنچے گا، میں سوچ رہا تھا. لیکن جب اس نے درخواست کی کہ آپ مجھے فلاں جگہ پہنچا دو، تب مجھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی روح فلاں جگہ قبضہ کرنے کا حکم ہے، اس کا بیائے اللہ نے انتظام کر دیا. ایک شخص کو ٹینس بہت پسند ہے، وہ کھیلتے وقت ورزش کی نیت کرتا ہے، اکیلا کرے کھیل سکتا ہے. بہرحال اس کے اندر ایسا غلو اور اس کی مشغولیت، ایک تو ہوتا ہے کھیل، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں گلی ڈنڈے کی. ایک زمانے میں جو پرانے کھیل کھیلے جاتے تھے تو جو کھیل کا وقت ہوتا تھا، کھیلنے والے اسی وقت میں اس کے اوزار بھی اٹھاتے تھے اور جتنا وقت ہے اتنی دیر کھیلے، پھر ڈالا جن 24 گھنٹے بوڑھے سے بھی کسی کے دماغ میں وہ آتا نہیں تھا، دوسرے دن جب کھیل کا وقت آیا پھر یاد آیا. یہ ہے کھیل جو ورزش کے لیے ہوتا ہے، اور وہ جو پورے دماغ پر قابض ہو جاتا ہے، جس 24 گھنٹے اسی کا خیال ہے اور کوئی وقت ہی نہیں، راتوں کو بھی کھیلا جا رہا ہے، راؤنڈ ہو رہے ہیں راتوں کو، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، سب چل رہا ہے، یہ کھیل نہیں، یہ حرام ہے سب. بہرحال اگر ٹینس کے ساتھ اس کی جو مشغولیت ایسی ہے جس کی وجہ سے نہ تو کوئی نماز قضا ہوتی ہے، نہ جماعت چھوٹتی ہے، نہ اس کے فرض منصبی یعنی اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، نہ کسی اور جو ہے خلاف شریعت کام کا ارتکاب ہوتا ہے، اور وہ اس کے دل و دماغ پر قابض بھی نہیں ہے، یہ کھیل بس وقت پر جیسے ایک ورزش انداز ہوتا ہے کہتا ہے تو ٹھیک ہے. تو ورزش جو ہوتی ہے نا اس کو دیکھنے لوگ جاتے، ورزش والے خود کرتے ہیں، اور جہاں دیکھنے گئے معلوم ہوا ورزش نہیں ہے، کچھ اور ہے. کرکٹ کھیلنے والوں کو اسی طرح تہذیب کھیلنے والوں کو تعجباً کچھ سزا دینا بالکل دینی چاہیے، ان کے آلات توڑ دینے چاہیے. کیرم بورڈ کا بھی حکم یہی ہے، یہ وہی کیرم جو ہے وہی نرد شیر کی طرح ہی ہے. میری عورت کو جو لڑکی سیزر سے ملی، اب تیسرا بچہ ہونے والا ہے، ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ سیزر سے 3 بچے ہو سکتے ہیں، اس لیے تیسرے بچے کی جب پیدائش سیزر سے ہو تو عورت کو بچے بند کرنے کا آپریشن کر لینا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ سیزر والا مسئلہ بھی ایسے آج کل ان ڈاکٹروں کو باقاعدہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی آوے نا تو اس کو یہی کوئی سیزر کے بغیر یہ ہونے والا نہیں. وہ جانتے ہیں کہ 1-2 مرتبہ کے بعد پھر وہ عورت قابل نہیں رہنی چاہیے. جو ڈاکٹر سیزر کے جتنے کیس لاتے ہیں ان کو اتنا انعام دیا جاتا ہے. وہ پہلے والے میں جب سیزر کا مشورہ دیا جا رہا ہے اس وقت آپ کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، مشورہ کر لیا جائے، سوچا جائے. اور بہت سے لوگ تو بس ان کو جو تاریخ دی، یہ کوئی تاریخ ان پر آسمان سے نہیں اتری ہے، وہاں جو تاریخ آ گئی اب نہیں ہوا تو بے چین ہو رہے ہیں، بھائی یہ تاریخ کس نے دی؟ کہیں حضرت جبریل لے کر کے آئے تھے، کہاں سے آئے؟ وہ ڈاکٹروں کی دی ہوئی، دو دن ٹیسٹ ہو جائے. شریعت نے تو حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال بتلائی. سنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر ہمارے یہاں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے تو مدت ہوئی ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو اب وہ ڈاکٹر بھی کیا بات, دیکھو جلدی سوچ کر فیصلہ کر لو, ہاں پھر ہماری ذمہ داری نہیں. اچھا نہیں پھر فیصلہ کریں گے تو بھی آپ کون سی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ تو آپ تو پہلے سے ہی دستخط کرواتے ہیں. تو ایسی باتیں ہیں, وہ گھبرا کر کے اس طرح کے فیصلے کروا دیتے ہیں. بہرحال یہ بات یاد رہے کہ آئندہ بچہ پیدا نہ ہونے کے لیے خالی آپریشن ہی تو اس کو بچہ دان نکلوا دی جائے یہی ایک طریقہ نہیں ہے. اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. کنڈوم استعمال کیا جا سکتا ہے, اور یہ جو ہے اللہ الاطلاق یہ کہہ دینا کہ بھائی اس کی بچہ دانی نکلوا دی جائے, عام طور پر پھوکا اس کی اجازت نہیں دیتے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, ایک یہ عضو بھی جو اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے. آج آپ ذرا اپنے اوپر کنٹرول کریں. اور بہت سے ایسے ہیں جن کو ہمارے جاننے والوں میں جن کو اسی طرح کہا گیا تھا لیکن بعد میں بچے ہوئے اور کوئی دشواری نہیں ہوئی. એક ભાઈએ પોતાનું નામ અમુક કારણોસર બદલ્યું છે. શું તેમણે તેમનો હકીકો બીજી વાર કરવો પડશે? હકીકે કા ઇસે કોઈ તાલુક નહીં હૈ. સમજાયા કે નહીં? કે ભાઈ નામ બદલાય તો હકીકા ભી કરો. વો હકીકા નામ કા નહીં કિયા જાતા. સમજે ને? એક વાત યાદ રહે, યે તો બચ્ચા પેદા હોને કે બાદ બચ્ચે સે કી પેદાઇશ સે જો કુછ અહકામ શરિયત કે લાગુ પડતે હૈ, سنتیں ان سے کی ہے کہ اس کا نام رکھا جائے, اس کا عقیقہ کیا جائے, اس کی تحنیق کی جائے. یہ تو یہ گویا نام اور عقیقہ دونوں جمع ہو گئے. ورنہ نام کا نام کی وجہ سے عقیقہ ہوا ایسا نہیں ہے. سمجھے نا؟ اسی لیے جو عقیقہ نہیں کرے گا نام رکھے گا, پہلے دن رکھ لے, اور عقیقہ کرنا ہو تو ساتویں دن رکھے. بہرحال یہ عقیقہ یہ نام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. چلو اس کے لیے عقیقہ دوبارہ کا عقیقہ تو اللہ نے ایک جان عطا فرمائی اس کے شکرانے میں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ ماں باپ کے لیے سفارش کرتا ہے, اس کی یہ محفوظ ہوتا ہے, جو ہے آفات سے محفوظ ہوتا ہے. 5 وقت میں فرض نماز و جماعت ساتھ پڑھوانا ثواب, عبادت خانہ مانے مسجد میں پڑھوانا. ظاہر ہے مسجد کا اپنا ایک الگ ثواب ہے. ایک تو جماعت کا ثواب, تو جماعت کا ثواب تو جہاں بھی آپ جماعت سے پڑھیں گے ملے گا. ایک مسجد کا, تو مسجد والا ثواب عبادت خانے میں جس کو شرعی مسجد نہیں کیا گیا وہاں نہیں ملے گا. اگر کسی نے ڈھول کے اندر پیر ڈال دیے اس نیت سے کہ وضو کر رہا ہے تو پانی مستعمل ہو جائے گا یا نہیں؟ ظاہر ہے جب پیر نکالے گا دھلے تو اس صورت میں وہ مستعمل کیا جائے گا. ڈھول تو مائے کثیر ہے نہیں. تین رکعت وتر میں, تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے کبھی کبھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں. تو سیدھا سوا کرنا پڑے گا؟ نہیں, دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ بعض روایتوں میں ہے تو حیران پڑھ لی جائے اسے, اور اس سے سدے سوا نہیں آتا. اور قضائے عمرے میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدو کے بعد کبھی کبھی بسم اللہ نکل جاتا ہے تو اس میں بھی سدے سوا نہیں. ایک رکعت میں بسم اللہ کتنی بار پڑھنی چاہیے اور کب؟ قضا نماز کی ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو ایک رکعت میں وہ جو سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھے, اور جب سورت میں آئی جائے تو سرن پڑھنے کی امام محمد کے قول کے مطابق ہے. حضرت والا سے اور تمام حاضرین سے میرے والد صاحب کے آپریشن میں کامیابی اور مکمل صحت و عافیت کی عاجزانہ دعا. اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب فرمائے, صحت اور شفا کا ذریعہ بنائے. نیاز کھانا جائز ہے. نیاز کا مطلب کیا؟ کسی کے لیے چڑھاوا اگر ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے. کیا عورت طلاق مانگ سکتی ہے؟ یہ اگر آپس میں نباہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر طلاق مانگے اور اس طلاق پر کچھ معاوضہ دے کر طلاق حاصل کرے تو اس کی گنجائش ہے. کہ بھائی دونوں سے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں تو قرآن نے اس کی ساری تفصیل بیان کی گئی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اور کوششیں کے بعد بھی اگر جوڑ نہ ہو تو طلاق کا مطالبہ. لیکن بارا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا اس کو اس پر وعیدیں آئی ہیں, ایسی عورتوں کے لیے وعیدیں آئی ہیں. ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق تین مہینے کے بعد اپنے آپ ہو جاتی ہے. نہیں, ایک طلاق, دیکھو طلاق تین ہے. ایک مردہ کو نکاح کے نتیجے میں تین طلاق کا اختیار دیا جاتا ہے, اور طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے تو یہ نہیں کہ جب خیال آیا طلاق دے ڈالی, بلکہ اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ بیوی جو ہے حیض سے پاک ہو. حیض سے پاک ہونے کے بعد اس پاکی میں اس کے ساتھ صحبت نہ کرے, ایک طلاق دے دے, اور ایک طلاق دے کر کے پھر آگے دوسری طلاق نہ دے. ایک طلاق دی تو اب عدت شروع ہو گئی. اب اس کے بعد عدت تین حیض ہے, پہلا حیض آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آ کے ختم ہو گیا, عدت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. اب یہ عدت جب تک چل رہی تھی وہاں تک چونکہ اس نے ایک طلاق دی ہے تو وہ رجوع بھی کر سکتا تھا, یعنی یوں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی دی ہوئی طلاق کو واپس لے کر اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھتا ہوں. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عدت پوری ہونے کے بعد بھی وہ عورت اس کے نکاح میں باقی رہے, اور اس رجوع کرنے کے لیے عورت کی اجازت کی ضرورت نہیں کر سکتا. یہ رجوع کب تک کر سکتا ہے؟ عدت کے اندر, یہ جو تین حیض پورے ہونے سے پہلے. تین حیض جب پورے ہو جائے تو طلاق تو وہی ایک ہے, لیکن اب وہ طلاق جو تھی جس میں رجوع کرنے کا حق تھا وہ ختم ہو گیا, وہ طلاق پکی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پکی ہو. اب یہ عورت نکاح سے نکل گئی, لیکن نکاح سے نکلنے کے باوجود حرام نہیں ہوئی مکمل طور پر, ایسی حرام کہ دوبارہ اس سے نکاح نہ ہو سکے. نہیں, اب اگر یہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, تو دوبارہ نکاح کرنا, اس لیے کہ ابھی وہ اس کے اوپر مکمل جو ایسی حرام کہ جس کی وجہ سے دوبارہ نکاح نہ ہو, ہوئی نہیں. حرمت غلیظہ کہتے ہیں اس کو. اب یہ دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے, پھر اس نے اسی طرح ایک طلاق دو ہوئی, وہ بھی اسی طرح عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے, اور عدت کے بعد پھر وہ پکی ہو گئی, پھر بھی دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, جب تک کہ تیسری نہیں دی ہے. اور پھر دوبارہ نکاح کیا, اب اگر تیسری دے دی تو ختم ہو گیا, اب وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا. سمجھا کہ نہیں؟ ہمارے عام طور شریعت یہی کیا چاہتی ہے کہ آپ تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہ دیں, ایک ہی دیں, اور وہ بھی کب دیں؟ پاکی کی حالت میں, اور وہ پاکی بھی ایسی جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو. اگر اس کو حیض کی حالت میں طلاق دی جائے یا اسی طریقے سے جس پاکی میں صحبت کی ہے, تو ایسی طلاق جو ہے دینا گناہ ہے, پڑھ تو جاتی ہو, لیکن بارہ ایک ہی طلاق دینا چاہیے. عام طور پر ہمارے یہاں تین طلاق ایک ساتھ دے دی جاتی ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ کہ گناہ ایک ساتھ تین دینے کا ہوا, اور دوسرا یہ ہوا کہ اب اس کے لیے کوئی راستہ رہا نہیں. ایک دیتا تو آئندہ اس کے لیے راستہ کھلا رہتا. نماز اور دعا میں عمر میں برکت کی دعا مانگتے ہیں, کیا اس میں عمر کی برکت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں, مطلب یہ ہے کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اوقات کو اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. بھائی آپ کے وقت میں برکت ہوئی کا مطلب وقت تو وہی رہتا ہے, لیکن اتنے وقت میں اتنا کام کر لیا آپ نے کہ عام طور پر اتنے وقت میں اتنا کام نہیں ہوتا. آپ کے کھانے میں برکت ہوئی اس کا مطلب یہ کہ کھانا تو وہی تھا لیکن یہ کھانا عام طور پر ایک آدمی کا پیٹ بھرتا تھا, برکت ہوئی اس کی وجہ سے اسی کھانے سے پانچ آدمیوں کا پیٹ بھر گیا, یہ برکت تھا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اسی کو برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ضرورت بہتر سے بہتر طریقے سے پوری ہو, زیادہ پوری ہو, اس کو برکت سے تعبیر کرتے. امینہ آپا کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے, سونوگراف کی رپورٹ نارمل، شفا کی دعا، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. عورتیں فصلیں لگا سکتی ہیں اور کتنی بار، کیونکہ آج کل ایک عورت کئی کئی بار فصلیں لگاتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی باڈی اتارنے کی، باڈی اتارنے کی نیت سے، تو کبھی بال کی نیت سے. تو کیا یہ صحیح ہے؟
ہاں فصلیں تو عورتیں بھی لگوا سکتی ہیں.
اب یہ ہے کہ فصلیں کے لگانے کے سلسلے میں طبیب کا مشورہ نہیں آ جائے، ایسا انداز اختیار کرنا جس سے جو ہے نقصان پہنچے، ایسا نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائل سے اللہ تو ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی قصے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اور اس سننے والے، اس بیان میں شریک، جہاں سے کہیں بھی ہوں، اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد و علی و اصحابی اجمعین.